سارے دنیاوی تعلقات اس کے تابع ہیں. جب وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے مطلوب ہونے کا معاملہ حاصل ہو جائے. اب دیکھیے اس کو کہا اقبال نے, بعض لوگ جو ہے مجھے خطوط بھی لکھتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخیاں اقبال نے کی ہیں, سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک استعارے کی زبان ہوتی ہے, ادب کی زبان اور ہے, فتوے کی زبان اور ہے. اگر ادب کی بنیاد پر فتوے لگنے لگیں گے تو بہت مشکل کام ہو جائے گا. چنانچہ ان کا جو یہ کہ منزل ما کبریاست, میری منزل جو ہے وہ ذات کبریا ہے, اس سے کم تر پر میں اپنی نگاہ جمانے کو تیار نہیں. اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یزدان بکمنداور ہمت مردانہ, کہ انسان کی ہمت تو حقیقت میں وہ ہونی چاہیے. اب دیکھیے کمند کی مثال بہترین مثال ہے. اس میں میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ جو صفحات آپ کو ملے ہیں اس میں اس فلسفے کے یہ نکات درج کر دیے ہیں, غور کیجئے گا جا کر. دیکھیے کمند کی مثال جو ہے اس آئیڈیل کے ساتھ بہترین ہے. ایک اونچی فصیل ہے جس پر آپ کو چڑھنا ہے, آپ کے پاس ایک کمند ہے, تو پہلے آپ کو کمند پھینکنی پڑتی ہے. آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے کہ وہ پھینک سکے. جتنی اونچی وہ کمند جا کر چپک گئی, اب اتنی اونچے آپ کو بھی پہنچنے کا امکان ہے. اگر وہ دس ہی فٹ پر جا کر اٹک گئی تو گیارہواں فٹ تو آپ کے لیے ممکن نہیں. ہاں اگر وہ بیس فٹ تک پہنچا دی آپ نے تو اب آپ بیس فٹ تک جا سکیں گے. اگر وہ تیس فٹ تک آپ نے پہنچا دی تو اب تیس فٹ تک جا پہنچیں گے. تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ پہلی چیز ہے انسان کا لیول آف کانشسنیس, اس کا اپنا شعور. یہ ہے وہ کمند پھینکنا کہ آپ نے کس کو آئیڈیل بنایا, کس کو مقصود بنایا, کس کو آدرش بنایا, کس کو نصب العین بنایا. یہ ہے آپ کی ذہنی اور فکری کمند کے جو آپ نے پھینکی, اور اب جب وہ وہاں جا کر اٹک گئی تو آپ اسی کے مطابق آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کی کمند جو ہے وہ آپ کے نفس اور اس کی خواہشات میں اٹک کر رہ گئی تو ایک خود پرست انسان وجود میں آ جائے گا, نفس پرست انسان وجود میں آ جائے گا. اگر وہ وطن اور قوم میں کہیں الجھ گئی تو ایک قوم پرست اور ایک وطن پرست انسان وجود میں آ جائے گا. اگر اس سے اونچا جا کر وہ انسانیت کے ساتھ جا کر چسپا ہو گئی تو ایک انسان دوست یا انسانیت پرست انسان وجود میں آ جائے گا. اور ہائیسٹ آئیڈیل اس کا یہ ہے منزل ما کبریاست. اب اس منزل پر جس کی کمند پہنچ گئی ہو, تا سمندے تو کند یزدا شکار, تاکہ تمہاری کمند جو ہے وہ جا کر پھر اٹکے تو ذات باری تعالی کے ساتھ کہ وہاں تک اب تم پہنچو کہ منزل ما کبریاست. اس سے جو شخصیت وجود میں آئے گی اس کا سینہ کتنا کشادہ ہوگا. اسے صرف انسانوں سے پیار نہیں ہوگا, حیوانوں سے بھی پیار ہوگا. جیسے کہ حضور کی زندگی میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ ایک بلی کے بارے میں, ظلم کرنے والی کسی عورت کے بارے میں جو وعید آپ نے سنائی, اور جانوروں کے بارے میں کہ تم ان سے کام لے رہے ہو اور ان کا حق ادا نہیں کر رہے, ان کو غذا نہیں دے رہے ہو, وہ ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں, معلوم ہوتا ہے سیدھا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ چونکہ محبت اللہ کی جو ہے وہ دل میں آ گئی ہے. اور ہل خلق و عیال اللہ, کل کی کل مخلوق جو ہے وہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے. یہ سینہ اتنا کشادہ ہوگا کہ تمام مخلوقات کے لیے محبت اس سینے کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس کی اگر شخصیت چشم تصور سے دیکھے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جہاں آئیڈیل انسان کا اللہ ہو, اس کی رضا جوئی, اس کو خوش کرنا, اس کو حاصل کر لینا, اس کا قرب تلاش کرنا, یہی اس کا مقصود و مطلوب ہو, وہی محبوب حقیقی بن جائے. اسی کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر, یہ تو چونکہ مکی سورت ہے, یا یہ کہ بعض آیات اس میں مدنی ہیں, لیکن یہ کہ سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا ہے اس کے 21ویں رکوع میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا يُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا مد مقابل بنا کر اس سے ایسی محبت شروع کر دیتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اور جو صاحب ایمان ہیں حقیقت میں یہ تو وہ ہیں کہ جن کی شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے ہو جاتی ہے. اس ذرا معیار کو سامنے رکھیے, یہ ہے توحید. اور پھر اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دعویٰ کرنا توحید کا آسان ہے, لیکن کیا واقعتاً ہمارا آئیڈیل, ہمارا مطلوب, ہمارا مقصود, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, اس لیول تک کہیں کسی درجے میں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ اس پر ضرورت ہے کہ انسان خود اپنا جائزہ لے. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا. یہاں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور, یہیں آپ کے شہر کراچی میں بہت عرصے رہے, جبکہ یہاں اقبال اکیڈمی ہوتی تھی, جب وہ شفٹ ہوئی تو وہ بھی یہاں سے چلے گئے تھے. ان کی ایک کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر, جن حضرات کو اس فلسفے سے دلچسپی ہوئی ہو، اس لیے کہ انہوں نے بڑی تشریح کی ہے اس کی، اور واقعہ یہ کہ اس مضمون کا حق ادا کر دیا کہ جتنے بھی سکولز آف سائیکالوجی ہیں اس دور کے، کہ جنہوں نے کسی نہ کسی ایک اینیمل انسٹنکٹ کو لیا ہے اور اسی کو انہوں نے سپریم قرار دے دیا ہے کہ فرائیڈ ہے تو اس کے نزدیک سیکس جو ہے وہ بالا ترین ہے، اور اگر ایڈلر ہے تو اس کے نزدیک دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، معاش کا فلسفہ بھی اس میں آئے گا کہ اس کے نزدیک معاشی ضرورت جو ہے، جو انسان کے پیٹ کی ارج ہے، وہ گویا کہ سب سے زیادہ فورسفل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جزوی طور پر صحیح ہیں، کلیتاً غلط نہیں ہیں، جزوان صحیح ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی اصل ارج جو ہے وہ ہے ارج فار آئیڈیل، کوئی مطلوب کوئی مقصود ہو۔ اور آپ غور کریں گے واقعتاً یہ بات کتنی صحیح ہے، آپ ایک کمیونسٹ کا تصور کیجئے، وہ ایک آئیڈیل ہے اس کے سامنے، ایک نظام ہے، ایک فلسفہ ہے، اس سے اس کی محبت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ اس نظام کو برپا کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا وہ اینیمل انسٹنکٹس کو اس اپنے آئیڈیل کی بارگاہ کے اوپر وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جان پر کھیل جاتا ہے، حالانکہ اینیمل انسٹنکٹس میں تو پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اپنا تحفظ، اپنی ذات کا بقا۔ لیکن ایک شخص کسی آئیڈیل کے لیے اپنی ذات کو ختم کرتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے بیروت میں، جو شخص اس ٹرک کے اندر بیٹھ کر گیا ہے، وہ اس ایکسپلوسیو کا اتنا بڑا لوڈ لے کر اس نے جا کر ٹکرا دیا ہے کسی دیوار کے ساتھ، اسے معلوم ہے نا کہ میرے تو پرچے اڑ جائیں گے، اور کچھ ہو نہ ہو میرا تو ریشہ ریشہ علیحدہ ہو جائے گا، کیوں کر رہا ہے وہ یہ؟ حالانکہ اگر تو اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں وہی سپریم ہیں، تو پھر آپ انسان کو اپنی ذات کا تحفظ اور بقا سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا نہیں، کہیں انسان وطن کی چوکھٹ پر بھیڑ چڑھاتا ہے، اپنی عزت کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی جان کو بھی، اس کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے فاقے کرتا ہے، کہیں وطن کے لیے ہے، کہیں قوم کے لیے ہے، کہیں کسی نظریے کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان میں اصل شے جو ہے وہ ارج فار آئیڈیل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جس طریقے سے کہ بھوک آپ کو لگی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان امکانی حد تک اچھی سے اچھی غذا چاہتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کسی وقت اچھی غذا نہیں ہے مہیا، تو پھر کم تر بھی کھانی پڑتی ہے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک اجازت دی ہے، جان بچانے کے لیے جان پر بنی ہوئی ہے تو سور کھا سکتے ہیں، مردار کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ارج اتنی شدید ہے کہ اس ارج کو تو سیٹسفائی کرنا ہے۔ اگر صحیح غذا نہیں مل رہی ہے تو کسی بری چیز سے بھی انسان اپنی اس ارج کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ تو اگر صحیح آئیڈیل انسان کو نہیں ملتا، تو کوئی نہ کوئی وہ آئیڈیل تراشتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا ہے۔ اقبال نے اس کو ادا کیا ہے خوبصورت ترین الفاظ میں کہ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ میرا ذہن، میرا فکر ہر وقت کوئی نہ کوئی معبود تراشتا رہتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، اور جو اس کا آئیڈیل ہے وہی در حقیقت اس کا معبود ہے۔ یہ ارج اللہ نے رکھی تھی انسان میں اس لیے کہ اللہ سے محبت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری پرستش کریں، میری بندگی کریں، مجھے چاہیں، مجھ سے لو لگائیں، مجھ سے محبت کریں، یہ ہے اصل مقصود۔ لیکن جب انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو کسی نے وطن کو، کسی نے کسی نظریے کو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، بات لمبی ہو رہی ہے مجھے اندازہ ہے اس کا، لیکن یہ کہ یہاں مضمون تشنا رہ جائے گا اگر میں اقبال کے فلسفے کے اعتبار سے ذکر نہ کر دوں کہ وطن پرستی جو اس دور کا بہت سیکرڈ آئیڈیل ہے، اس کے بارے میں اقبال کی رائے کیا تھی؟ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ ہے وہ وطن، اس دور کا سب سے بڑا معبود ہے ایک نظریے کے اعتبار سے، کہ فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اس لفظ کے اشتراک سے دھوکہ نہ کھاؤ، حب الوطن من الایمان اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن وطنیت ایک نظریے کی حیثیت سے، کہ وطن کے بنیاد پر قومیت یہ ہے اس کا سارا قصر تعمیر ہو، اور وطن کی جائے، اور وطن کی عظمت، اور وطن کا بول بالا، اور اس کے لیے قربانی۔ یہاں در حقیقت وطن کو اللہ کی جگہ بٹھایا گیا ہے، یہاں وہ معبود بنا ہے۔ در حقیقت یہ ہے اس دور کے تراشیدہ جو نئے لات و منات ہیں، ان میں ایک اہم بت جو ہے وہ وطن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. تو یہ ہے وہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب کا ایک رشتہ لازماً انسانی زندگی میں ہے. میں اور آپ بھی اگر اپنے غریبانوں میں جھانکیں گے، کوئی نہ کوئی آئیڈیل میرا اور آپ کا ہے. اب سرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیا واقعی اللہ ہے؟ کیا محبوب حقیقی ہمارا واقعتاً اللہ ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ مجھے کبھی کبھی جب قرآن مجید میں وہ آیت آتی ہے، قال انی عبد اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ، انہوں نے کہا میں یقیناً اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ کہ ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ؟ صرف اسی کو کہنے کا حق حاصل ہے جو حرص و ہوا کی غلامی سے نجات حاصل کر چکا، جو اپنی شہوات اور خواہشات اور دولت اور شہرت اور اقتدار اور طاقت، یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان بتوں سے اگر وہ اپنے آپ کو آزاد کرا چکا ہو اور پھر وہ اللہ کا بندہ بنا ہو کہ اس کا مقصود اور مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، وہ ہے حقیقت میں موحد، اور یہ ہے توحید کی اصل حقیقت. اور جہاں ادھر سے آپ ہٹ گئے، کوئی شے اللہ کے سوا آپ کا مقصود بن گئی، کوئی شے اللہ کے سوا جو ہے اللہ کی محبت کے برابر آ کر آپ کے دل میں براجمان ہو گئی یا اس سے بھی بالا تر ہو گئی، یہی شرک ہے. چاہے کوئی مورتی سامنے ہو نہ ہو، چاہے کوئی قبر جو ہے وہ سامنے آپ کے ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. رؤوف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، جو بات میں بیان کر چکا ہوں اب ان الفاظ میں آ رہی ہے. یہ کیوں ہوا؟ وہ اللہ کی قدر نہ کر سکے جیسی کہ اس کی قدر کا حق تھا. دیکھیے کس قدر پیارے الفاظ میں، قدر کے لفظ کو جان لیجئے کہ اصل میں اس کے معنی کیا ہے. ہماری اردو کے استعمالات میں قریب ترین جو ہے قدر و قیمت، یہ لفظ ہم بولتے ہیں قدر و قیمت. قدر کا تعلق اصل میں قیمت کے ساتھ ہے، اور جب یہ آئے گا ورب کی حیثیت سے، جیسے یہاں آیا وما قدر اللہ حق قدر، فعل ماضی ہے، انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسی کہ اس کے قدر کا حق تھا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ٹو ایویلیویٹ، کسی بھی شے کی قدر و قیمت کا تعین، یہی تو اصل شے ہے. ایک بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے میں فرق کر سکے. ہو سکتا ہے کانچ کا کوئی ٹکڑا جو ہے زیادہ شوخ رنگوں والا ہو اور وہ بچہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہیرے کو چھوڑ دے. تو اصل جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا، جسے میں پہلے تعبیر کر رہا تھا، لیول آف کانشسنس سے، شعور کی سطح، انسان کے ذہن اور فکر کی سطح، اس کا تعلق اسی سے تو ہے کہ اگر وہ پہچان لے اللہ کو تو کیا پھر کسی اور کو چاہیں گے؟ اگر اللہ کے جمال تابہ کی کوئی جھلک کبھی دیکھ پائے انسان تو کیا کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوگا؟ یہ تو سب اس لیے کہ ما قدر اللہ حق قدری، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے. پھر میں عرض کروں گا، کمند پھینک نہ سکے، اپنے ذہن اور فکر کی کمند، اپنی سوچ کی کمند، اپنے تصور کی کمند. وہ جو اقبال نے غالب کے سے متعلق جو ایک نظم کہی ہے بانگ درا میں، اس میں وہ نظم، اس وہ شعر موجود ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کو جا. تو یہ پرے مرغے تخیل کی رسائی ہی کا معاملہ ہے سارا، کہ آپ کی نگاہ کہاں اٹک گئی؟ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یہ ہے معاملہ، ہم کن چیزوں میں ہماری نگاہیں الجھ گئی کہ انہی کو اپنا آئیڈیل اور مقصود اور مطلوب اور محبوب بنا کر اور دن رات ایک کر رہے ہیں. صبح و شام کی محنت ہے، خون پسینہ ایک ہے. ہر انسان مجبور ہے کسی نہ کسی چیز کو پوجے گا، اگر وہ اللہ کو نہیں پوجے گا تو وطن کو پوجے گا، کسی نظریے کو پوجے گا، اور نہیں تو اپنے نفس کو پوجے گا، اپنی شہوت کا پجاری بنے گا، دولت کا پجاری بنے گا. پوجنا تو اسے ہے، اس لیے کہ وہ ارج فار آئیڈیل اس میں اللہ نے رکھ دی. ما قدر اللہ حق قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز. اب اس کی تھوڑی سی شرح بھی میں کر دوں. دیکھیے قدیم زمانے میں عام طور پر جو شرک تھے وہ دو قسم کے تھے. ایک شرک یہ تھا کہ ایک تصور ذہنوں میں یہ قائم ہوا کہ آخر اتنی وسیع و عریض دنیا کا انتظام اللہ تنے تنہا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بھی تو نائبین ہونے چاہیے نا، اس کے کوئی سلطنت، آخر کوئی بادشاہ ہے کہیں، تو اس کے 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، جاگیردار، سپہ سالار، بے شمار لوگ ہوتے ہیں. بادشاہ آخر کیا کچھ کر لے گا؟ اس کے وہ دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اس کے ساتھ جو ہیں لوگ لاؤ لشکر ہے نائبین ہیں اس کے کہ جن سے وہ نظام مملکت چلتا ہے. انسان نے اپنے ذہن کی اس تنگی کی بنا پر اللہ کو بھی اسی پر قیاس کیا کہ اتنی وسیع و عریض کائنات, ایسا انتظام اس کا, بارش برس رہی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, سورج کی گرمی ہے, دن ہے اور رات ہے اور یہ ہے اور فصلیں پک رہی ہیں, یہ سارا انتظام تنہ تنہا نہیں کر رہا وہ, اس کے کوئی نائبین ہیں, اس کے کوئی اسسٹنٹس ہیں, اس کے کوئی منصب دار ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے, قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس لیے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ انسان کی تاریخ کا آغاز اندھیرے میں نہیں ہوا. پہلا انسان آدم, پہلے نبی بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تو اندھیرے میں آغاز نہیں ہوا ہے نسل انسانی کی تاریخ کا, اجالے میں ہوا, روشنی میں ہوا. یہ جو ملائکہ کا تصور تھا وہ بگڑ گیا کہ اس کے بارے میں ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ یہ ذی اختیار ہستیاں ہیں, ان کو بھی کچھ نہ کچھ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہو گئی ہے, کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کوئی پانی کا فرشتہ ہے. اب یہ جو ہندوؤں کے ہاں دیوتاؤں کا, دیویوں کا تصور ہے, وہ یہی تو ہے, پانی کا دیوتا, پہاڑ کا دیوتا, سورج کا دیوتا, چاند کا دیوتا, یہ دیوتا ہے. اور آپ کو سیرت کے اندر بھی ملے گا کہ ملک الجبال حاضر ہوا تھا حضور کی خدمت میں, جب آپ طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے اور طائف میں جو کچھ کیا تھا مشرکین نے آپ کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے, تو اس وقت ملک الجبال حاضر ہوا ہے کہ میں فرشتہ ہوں جو ان پہاڑوں پر معمور ہوں, اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین طائف کی بستی آباد ہے, تاکہ جنہوں نے آپ کو ستایا ہے وہ پس کر سرما بن جائے. تو معلوم ہوا کہ ہے کوئی شے, حقیقت تو ہے, لیکن ہمیں جو تصور دیا گیا وہ یہ کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ کہ انہیں حکم ملتا ہے. وہ ہیں, ان کا وجود ہے, وہ معزز ہستیاں ہیں, مقرب ہیں, مقربین بارگاہ ہیں, ملائے اعلی وہ فرشتے کے جو اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں, لیکن اختیار کوئی نہیں ہے, جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. لہذا ہم ان کو پکاریں گے نہیں, نہ جبریل کو پکاریں گے, نہ اسرافیل کو پکاریں گے, کسی سے کوئی مدد نہیں مانگیں گے, دعا ہوگی صرف اللہ سے, لا تدعو مع اللہ احدا. یہ ہے توحید. ذرا سا اس میں تصور بگڑ گیا, ان کو اگر صاحب اختیار مان لیا تو اب وہ دیوی بن گئے, دیوتا بن گئے. چنانچہ مشرکین عرب کا شرک اسی نوعیت کا تھا, فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, ان کے نام پر انہوں نے مورتیاں بنا لی تھی. یہ لات ہے, یہ عزا ہے, یہ منات ہے, اکثر یہ جو ہے مؤنث نام ہے ان کے, کہ وہ بیٹیاں سمجھتے تھے اللہ کی فرشتوں کو. یہی چیز جو ہے آپ کو یورپ میں ملے گی, گاڈز اینڈ گاڈیسز, یہ چھوٹے جی سے جو لکھے جائیں گے بے شمار ہوتے ہیں, اور کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ تو پھر ایک ہی ہے, جو اومنی پوٹینٹ ہے اور اومنیشنٹ ہے, اومنی پریزنٹ ہے, علی کل شئ قدیر, بکل شئ علیم, ہوا معکم اینما کنتم, وہ ایک اللہ ہے. تو یہ تصور ہے دنیا میں کہ جو رہا ہے. اب آپ تجزیہ کیجئے تو کس لیے رہا یہ, کہ لوگوں نے اللہ کو بھی اپنے پیمانوں سے ناپا, کہ جیسے ایک بادشاہ جو ہے وہ سارا انتظام خود تو نہیں کر سکتا, آخر یہ سارے جو اس کے اعیان ہیں, اعیان مملکت, ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار حاصل ہے, تو ان کی بھی تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت رضا جوئی کرنی پڑتی ہے, کچھ مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے, تب کام ہوتا ہے. آخر پٹواری کا قلم ہے, فیصلہ تو وہ کرتا, گورنر کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اصل میں تو پٹواری ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انسان راضی کرے. یہ ایک تصور رہا. اور دوسرا تصور کیا تھا, جیسے ہمارے دوست ہوتے, بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اس کے بھی کوئی ہوتے ہیں جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہم نشین ہوتے ہیں اور ان کے بڑے مقرب ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملا دو پیادہ اور ان کی جو ہوتی تھی اکبر کے دربار میں, تو یہ آخر تھے نا, یہ وہ ہے کہ جن کی بات سنتا ہے بادشاہ اور ان کی بات وہ موڑ نہیں سکتا. یہ اس کے بڑے منہ چڑھے ہوئے درباری ہیں کہ جو یہ کہہ دیں آخر وہ موڑے گا نہیں. اسی طرح اللہ کے بھی درباری ہیں, اس کے بھی کچھ منہ چڑھے, اس کے اولیاء ہیں, اس کے دوست, اس کے ساتھی, اور ان اولیاء کی بات وہ نہیں لوٹا سکتا جو وہ کہہ دیں, جس کی سفارش وہ کر دیں بیڑا پار ہو جائے. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ. اب اس میں تصور کیا تھا, دیکھیے دنیا میں انسان اپنے دوستوں کی بات کیوں ماننے پر مجبور ہوتا ہے, وہ اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے, اسے پتا ہے آج میں اس کا کوئی کام کروں گا تو کل وہ میرا کوئی کام کرے گا. یہ سرکاری ملازمین میں, آفیسرز میں تو یہ لین دین ہوتا ہی رہتا ہے نا, کہ ایک دوسرے سے کام کرواتے ہیں, اور جو کسی کا کام کرتا نہیں پھر اس کا کام بھی کوئی نہیں کرنے کو تیار. تو یہ سارا جو ایک دوسرے کی بات ماننے کا مسئلہ ہے وہ کیوں ہے, کہ آج میں اس کی مانوں گا تو کل میری کوئی ضرورت اس سے اٹکے گی تو وہ پوری کرے گا. یہ تصور اگر اللہ کے اولیاء کے ساتھ کر دیا جائے تو یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری. اس کے دوست ہیں, لیکن یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کا بھی وقت ہوا تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک آیت توحید کا اتنا بڑا خزانہ ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. اس کا کوئی ولی اور دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. وہ دوستیاں اس لیے نہیں نبھاتا کہ اسے کوئی احتیاج ہے, کوئی کمزوری ہے, کہیں پانی مرتا ہے, کہیں وہ سالے کی یا بہنوئی کی بات لوٹا نہیں سکتا, وہ تو بات ماننی پڑے گی. یہ نہیں ہے تصور اگر تم نے کہیں قائم کر لیا اس کے ساتھ. تو دونوں قسم کے شرکوں کا اصل سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اپنے پیمانوں پر اللہ کو ناپا ہے, اپنی کمزوریاں اس کی ذات کے ساتھ بھی وابستہ کر دی ہیں, اپنے ضعف اور احتیاج ہی کو اس کے ساتھ بھی منسوب کر دیا ہے, اس لیے شرک میں مبتلا ہوئے. ان اللہ لقوی عزیز, حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ قوی ہے بذات خود. لقوی عزیز, اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ تصور اگر کسی کا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فرشتے اگر کوئی نہ کرے تو اللہ کچھ کر نہیں سکتا, تو بہت بڑی گمراہی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ فرشتے کو حکم دے کے جا کر یہ کام کرو, لیکن یہ نہیں کہ وہ فرشتے کا محتاج ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی طرح یہ جو یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اعمال نامہ ہمارا تیار کر رہے ہیں, اگر کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک یہ رپورٹ پہنچے گی نہیں اوپر اللہ کو بتائی نہیں چلے گا, اور وہ تو رپورٹ پہنچے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ سارا تصور جو ہے کس وجہ سے ہے؟ اللہ کا علم جو ہے وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے, اللہ بذات ہی علیم ہے. یہ تو مثل تیار ہو رہی ہے تم پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن تم کہیں کہہ دو کہ نہیں صاحب ایسا نہیں تھا, تو وہ کھول دیا جائے, اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھ لو اپنا اعمال نامہ. اللہ کا علم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے. ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تو بذات ہی قوی ہے, اس کی قوت اپنی ہے, کسی اور کے بل پر نہیں ہے, کسی اور کی مدد سکے پر اس کا کوئی انحصار نہیں ہے, وہ خود عزیز ہے, زبردست ہے, با اختیار ہے, جو چاہے کر گزرنے والا ہے, اس کے لیے کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں, ان میں توحید اور شرک کا بیان آیا ہے. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ قدیم شرک اور اس وقت اس کی نفی جس پیرائے میں کی گئی وہ بھی واضح, لیکن یہ کہ اس میں وہ فلسفہ بھی موجود ہے کہ جس نے شرک اور توحید کی اصل حقیقت کو جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے, اور یہ وہ فارمولا ہے الجبرے کا جسے جہاں چاہیں گے اپلائی کریں گے. جو چیز بھی مطلوب اور مقصود کے درجے میں آ گئی وہی آپ کا معبود ہے. توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ کے معیار پر آپ پورے نہ اتر جائیں. اب آئیے اگلا مضمون رسالت اور نبوت کا. اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس, اللہ تعالی پسند فرما لیتا ہے, چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی. یہ نبوت اور رسالت کے موضوع پر اہم ترین بحث ہے ایک خاص نقطہ نظر سے. وہ خاص نقطہ نظر کیا ہے اور وہ کیا گمراہی ہے؟ اشتہار میں بھی بعض حضرات نے پڑھا ہوگا, میں نے خاص طور پر سر سید احمد خان مرحوم اور ڈاکٹر فضل الرحمان کا ذکر کیا ہے. ایک بہت بڑی گمراہی وہاں سے چلی اور یہاں تک پہنچی. نبوت اور حقیقت وحی کے ضمن میں وہ کیا ہے اس کو پہچان لی. دیکھیے قرآن ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی دو کڑیاں ہیں, ایک کڑی ہے رسول ملک اور ایک کڑی ہے رسول بشر. مقصود کیا ہے؟ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا تاکہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر حجت قائم ہو جائے اور وہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم تک تو تیرا فرمان پہنچا ہی نہیں. یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے, بہت اہم آیت ہے, اس کو آج ذہن نشین کر کے اٹھیے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما, ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے رسولوں کو اس لیے بھیجا۔ اب اس کی ضرورت کو پورا کیسے کیا جائے؟ وہ پیغام جو اللہ سے انسانوں تک آنا ہے، اس میں سورہ شورا کے آخر میں وہ آیت آتی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ بہت بلند و بالا ہے، علی ہے، بہت بلند۔ انسان پستی کا مکین ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یاد آئے ہوں شاید جواب شکوہ میں ہیں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ انسان بہت پستی کا مکین ہے، وہاں سے یہاں تک بڑا فاصلہ ہے۔ اور انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے کلام کا اور مخاطبہ کا براہ راست جو ہے تحمل کر سکے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اس کے لیے وحی کا ذریعہ اختیار کیا۔ وحی میں بھی اب کیا ہوا، اللہ سے لیا ہے رسول ملک جبرائیل نے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نوری ہے، نوری الاصل ہے، اللہ سے بہت قرب رکھنے والا ہے، اس نے اللہ سے لیا اور اس نے پہنچایا رسول بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک صف میں ہیں، اور ان کو پہنچانے کے بعد اب وہ مامور ہوئے اس پر کہ اب وہ پہنچائیں ابنائے نو کو، قولن بھی اور عملن بھی، جو پیغام آیا ہے وہ بھی پہنچا دیں اور اس پر عمل کر کے ایک عملی حجت بھی قائم کر دیں، کہ یہ دکھا دیں کہ یہ کوئی امپریکٹیکیبل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل نظری بات ہو رہی ہو، ناقابل عمل ہو، بلکہ یہ کہ میں یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکیبل ہے۔ اب وہ حجت قائم ہو گئی کہ اللہ کا جو تقاضا اور مطالبہ ہے وہ انسانوں تک پہنچ بھی گیا، اتمام حجت بھی ہو گئی کہ ان کے سامنے وہ بات بھی پہنچی اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش ہو گیا۔ تو یہ دو لنک ہیں اس میں، اس وحی میں، پہلی کڑی ہے رسول ملک اور دوسری کڑی ہے رسول بشر۔ چنانچہ اس آیت پر پھر غور کیجئے، اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایک کو اس نے پسند کیا، وہ کون ہے؟ جبرائیل۔ اور انسانوں میں سے بھی ایک مصطفیٰ ہے۔ اس یستفی کے لفظ کو دیکھیے، استفا کے معنی چنا ہوا، پسندیدہ، ایک مصطفیٰ ہے انسانوں میں سے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبرائیل نے اللہ سے لیا اور محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے ذمے لگا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض ایسا نہ ہوا تو پھر رسالت کا فرض ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے دو کڑیوں کا معاملہ رسالت کے ضمن میں۔ اب دیکھیے اس میں اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوا، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کسی شخص کا ایمان فرشتے پر نہ ہو تو وحی کا ایک لنک غائب۔ اب وہ توجیہ کیا کرے گا، یہ وحی کہاں سے آئی؟ فرض کیجئے شخص وحی کو مانتا ہے لیکن فرشتے کو نہیں مانتا، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اہمیت ہے ایمان بالملائکہ کی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کے ایمان کے فوراً بعد ملائکہ کا ایمان، کیا اہمیت ہے اس کی؟ اہمیت یہی ہے کہ نبوت اور رسالت کی تو کڑی جو ہے پہلی وہ ملک ہے، وہ فرشتہ ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے، کسی وجہ سے اس کی نفی آپ نے کر دی، تو وہی پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ جس جو حادثہ بہت بڑا ہوا ہے، یہ جو سائنٹیفک ریشنلزم کا دور آیا، اب آج سے تقریباً 150 سال پیچھے چلے جائیے، ہم غلام ہوئے، اور ظاہر بات ہے غلام اللہ تعالیٰ نے تو ظلم نہیں کیا، ہم گر چکے تھے، اضمحلال تھا، زوال تھا، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تبھی تو کوئی اور آ کر ہم پر مسلط ہوا۔ جو قوم آئی وہ بڑی بیدار قوم تھی، زندہ قوم تھی، بڑی منظم قوم تھی، تعلیم یافتہ قوم تھی، ایک طرف تو ہم غلام، ایک غلامانہ ذہنیت اس کا لازمی نتیجہ، دوسری طرف اس کے ساتھ سائنس آئی، سائنس کو ہم نے پھر اس طریقے سے قبول کیا جیسے وحی آسمانی. جو بات سائنس کی ہو اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. سائنس ابھی تھی اپنے عہد طفولیت میں, وہ بچپن کا دور ہے, وہ نیوٹن کی فزکس کا زمانہ تھا جبکہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہوتا تھا, میٹر کو آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے, جبکہ میٹر اور انرجی کے اندر باقاعدہ فرق تھا کہ اس کی کیٹیگریز ہی مختلف ہیں. آج کی سائنس میں تو میٹر غریب خود ہی ختم ہو گیا. میٹر کہتے کسے, میٹر تو سوائے یہ کہ انرجی کے چارجز ہیں نیگیٹو پازیٹو, میٹر کس بلا کا نام ہے, میٹر تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایویپوریٹ کر چکا ہے. لیکن یہ تو آج کی بات ہے نا, اس وقت کی بات کیا ہے. یہ جو میٹیریلزم آیا تھا اس کے ساتھ, اس کا اتنا گہرا اثر ہمارے ذہنوں پر ہوا کہ ہم نے سائنس کو مقدم مان کر اور مذہب کی جو چیزیں اس میں فٹ نہیں بیٹھیں ہتوڑا ہاتھ میں لے کر انہیں چھیل دیا. اس لیے کہ بہرحال مذہب کو ایکسیپٹیبل تو بنانا نا اس دور میں, ایکسیپٹیبل بنانا نا آج کے زمانے میں. وہ جو ذرا یاد کیجئے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, تو اگر خدا کا نام تو لے سکتے ہیں کہ گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہوئے آئے تھے, اور گاڈ کو تو سب فلسفی بھی مان لیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. وہ تو اس کے ایٹریبیوٹس کی بحث ہو جائے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن یہ فرشتے کو کیسے مانے, یہ تھی مشکل. جنات کو کیسے مانے, یہ دو وہ تھی ہڈیاں جو ایسی حلق میں پھنسی ہیں کہ ان کا کوئی حل نہیں ہو سکا سوائے اس کے کہ وہ ہاتھ میں تیشہ لے کے چھیل دیا. فرشتہ کوئی شے نہیں, فرشتہ تو صرف فورسز آف دی نیچر ہے, بس نیچر کی جو قواعد طبیعیہ ہے. اگر ایک فورس آف گریویٹی ہے تو بس یہ فرشتہ ہے, اور جتنی بھی فورسز آف دی نیچر ہیں وہ فرشتے ہیں. باقی ان کا کوئی تشخص نہیں, ان کا کوئی جداگانہ وجود نہیں, وہ کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس اپنی نہیں رکھتے. یہ تھی بات جو کہی سر سید احمد خاں مرحوم نے. اسی طرح جنات کا کوئی وجود نہیں, خام خواہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے. یہ انسانوں میں سے ہی جو ذرا مشتعل مزاج انسان ہوتے ہیں, غیر مہذب ان گڑھ قسم کے لوگ, ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جاہل چونکہ ہیں, مشتعل مزاج ہیں, کوئی بات سنیں گے آگ بگولا ہو جائیں گے. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو کوئی آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے, وہ تو رہتا تو آدمی ہے نا. اسی لیے استعارتاً کہہ دیا ہے کہ جن جو ہے وہ آگ سے بنائے گئے. حقیقت میں انہیں انسانوں کو, دیہاتی اجڑ انسانوں کو صرف جن کہہ دیا گیا, جنوں کا کوئی علیحدہ وجود نہیں. میں اور چیزوں کے بارے میں ابھی عرض نہیں کر رہا, معراج کے بارے میں, معجزوں کے بارے میں, یہ ساری ہڈیاں ہیں کہ جو حلق میں پھنس گئی. اس لیے کہ جب سائنٹیفک ریشنلزم جو ہے وہ ہے اصل شے, اور سائنس ہے ابھی اپنی پریمیٹیو سٹیج میں, اس کے تو ابھی جو پریمیسز ہیں وہ بڑے محدود ہیں, اور جہاں عقل محدود ہوتی ہے اور جہاں علم کم ہوتا ہے وہاں ڈاگمیٹک انداز ہو جاتا ہے. تو سائنس کا بھی کا جو ابتدائی انداز ہے وہ بڑا ڈاگمیٹک تھا, لہذا اس کو اصل مان کر اور دین کی جو چیز اس میں فٹ نہیں ہوئی اس کو انہوں نے توڑ کر پھینک دیا. دیکھیے میں یہاں یاد کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ویسے تو ہمارے ملک میں بہرحال بہت بڑی کثیر تعداد جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی سر سید احمد خان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتی ہے, خاص طور پر اس شہر کراچی میں. تو یقیناً میں مانتا ہوں کہ بہت لوگ ہیں, بڑے مخلص لوگ ہیں, اور انہیں میری ان باتوں سے صدمہ پہنچا ہے, لیکن غالباً میری بات ان تک ادھوری پہنچتی رہی ہے. میں نے جب بھی یہ بات کہی ہے ساتھ یہ بھی وضاحت کی ہے کہ سر سید احمد خان کی دو حیثیتیں انہیں علیحدہ کر لیجئے. ایک حیثیت میں وہ متکلم بن کر آئے ہیں اسلام کے, ایک حیثیت ہے ان کی ایک قومی رہنما کی, ایک سوشل ریفارمر کی, مسلمانوں کا ایک قومی رہنما اور خیر خواہ. یہ دو سر سید ہیں جو ایک شخص کے اندر جمع ہے, ان دونوں کو علیحدہ کیجئے. ایک سر سید کی میری نگاہ میں بڑی قدر ہے, بڑی عزت ہے. میں مانتا ہوں اس شخص نے مسلمان قوم کے بارے میں سوچا ہے, اس شخص کو جتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے خود لکھا ہوا اپنی تحریروں میں کہ جب وہ کتاب لکھی تھی یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر نے, جس میں کہ سیرت نبی پر اس نے کچھ چھینٹے اڑائے تھے, تو سر سید اس زمانے میں انگلستان میں تھے اور بے چین ہو گئے تھے. وہاں سے انہوں نے خط لکھا تھا کہ میری کوٹھی بیچ دو, مجھے پیسہ چاہیے, مجھے کتاب شائع کرنی ہے اس کتاب کے جواب میں, اور انہوں نے وہ کتاب شائع کی. تو ان کے اندر خلوص و اخلاص کا جہاں تک معاملہ ہے, دین کے ساتھ بھی, حضور کے ساتھ محبت کا معاملہ, اور ہم جیسے بہت سے دینداروں سے بڑھ کر وہ پریکٹسنگ مسلم تھے. نماز, روزہ, داڑھی, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی داڑھی کا تو اب کتنے لوگ ہیں جو آج بڑے بڑے علماء سے بھی مقابلہ کر لیں گے اس کی داڑھی کا. تو وہ بہت پریکٹسنگ تھے اپنے معاملات کے اندر, نماز, روزہ, شعائر دینی کے معاملے میں. اس اعتبار سے میں ان پر تنقید نہیں کرتا, لیکن جب وہ ایک متکلم اسلام کی حیثیت سے آئے ایک مفسر کی حیثیت سے آئے،
انہوں نے معجزوں کا انکار کیا، انہوں نے معراج کا انکار کیا، انہوں نے وحی کا انکار، وحی میں تو اس کو انکار کروں گا، اس لیے کہ فرشتے کا انکار کا مطلب وحی کا انکار ہے۔ چنانچہ ان کا وہ شعر ہے، ذرا آپ سنیے اور ذرا دل پر پتھر رکھ کر سنیے، کہ زجبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوقست قرآن کے مندارم، مجھے کسی جبریل کے زبانی لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے۔ اس قدر اس میں احانت آمیز انداز ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، زجبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوقست قرآن کے مندارم، جو قرآن میرے پاس ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب وہ معشوق کون ہے؟ اس کے اندر دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ معشوق اللہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو طالب و مطلوب کی بحث ابھی میں نے آپ کو بتا دی، اور وہ معشوق حضور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس میں زو معنیین ایک بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی کہے تو کہیں گے کہ تو اللہ کا کلام ہے، تو مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے، ہمارا گفتار معشوق ہے، لیکن یہ کہ اگر گفتار معشوق ہے تو محمد تک کیسے پہنچا؟ اگر کوئی درمیان میں پیغمبر نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے جو وہاں سے چلی تھی اور مختلف درجات میں ہوتی ہوئی۔ سر یہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے جو کتاب اسلام لکھی تھی، یہ چلیے سن 68 کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، صدر ایوب کے زمانے میں، اور اس کے خلاف علماء نے ایک ایجوٹیشن کیا تھا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے اپنا بستر گول کرتے بنی تھی، اور اب وہ شکاگو میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ان سے دوستی ہے، تعلقات ہیں، میں جاتا ہوں ملتا ہوں، ان کی قدر ہے میری نگاہ میں کہ وہ ایک آدمی ہے طالب علمانہ انداز میں سوچتا ہے، اب غلطی ہو جاتی ہے، ایک گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی لکھا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے تب بھی درست، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا قرآن محمد کا کلام ہے تب بھی درست۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں اس کتاب اسلام کے اندر ڈاکٹر فضل الرحمان کے قلم سے موجود ہیں، اور در حقیقت یہی اس شعر کے مصرع ثانی کے اندر یہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ زجبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوقست قرآن کے مندارم، یہاں فرشتے کا انکار ہے۔ اس اعتبار سے یہ مقام نبوت و رسالت اور حقیقت وحی کی بحث میں قرآن مجید کا اہم ترین مقام۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی۔ ملک رسول ملک جبرائیل، انہوں نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد الرسول اللہ کو۔ اب رسول بشر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تلقی کی جبرائیل سے، پہنچایا ابناء نو کو، اپنے قوم کو، لوگوں کو، انسانوں کو، صحابہ کو۔ یہ ہے اصل میں دو لنک کے جن سے نبوت و رسالت جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اب اسی کی ایک اہمیت، کیونکہ میں اس نتیجے پر تو پہنچ چکا ہوں کہ وہ ارادہ تو اب ناممکن ہے کہ ہم دونوں حصے آج پڑھ سکیں، اب تو ہم صرف پہلے حصے پر 4 آیات پر آج ہمیں قناعت کرنی ہوگی، اور ایک اور سیشن جو ہے آخری 2 آیات کے لیے ہمیں ابھی مختص کرنا ہوگا، لہذا میں اس بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، حدیث کے فن سے جن لوگوں کو ذرا سی بھی واقفیت ہے، وہ جانتے ہیں نا کہ روایت کی کتنی اہمیت ہے، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ پھر یہ کہ یہ جو کڑیاں ہیں روایت کی، یہ متصل بھی ہے کہ نہیں، ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 3rd صدی کا آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا کہ جو 1st صدی کا آدمی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے درمیان تو اتصال نہیں ممکن، لہذا وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی روایت کے اعتبار سے۔ ایک ہے درایتن حدیث کو پرکھنا کہ عقلی اعتبار سے اس کے جو ٹیکسٹ ہے، اس کا جو مضمون ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا، میں اس سے بحث نہیں کر رہا۔ روایتن کہ یہ کڑیاں جو ہیں یہ متصل ہیں نہیں، ہر شخص جو ہے وہ معروف ہے، مجہول تو نہیں، اس کی دیانت امانت یہ سب مسلم ہے، کہیں کوئی شک اور شبہ تو نہیں، ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے، قرآن بھی حدیث ہے، آپ چونکیں گے، قرآن بھی حدیث ہے، فبأي حدیث بعده يؤمنون، اس قرآن کے بعد، اس حدیث کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں لفظ حدیث کس کے لیے آیا؟ قرآن کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا حدیث کے لیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ متشابہ ہے، اور یہ اس یہ وہ آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ 10 بار آیا ہے۔ تو اب اس کو نوٹ کیجئے کہ جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث رسول ہے، اور جسے ہم قرآن کہتے ہیں وہ حدیث اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کا پہلا راوی کون ہوا؟ حدیث رسول کا پہلا راوی صحابی، دوسرے راوی ہو جائیں گے تابعی،
اسی طریقے سے اس کا پہلا راوی کون ہے؟ جبرائیل. اور دوسرے راوی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے راوی صحابہ کرام ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب جو ملاقات ہے ان کے مابین وہ کتنی اہم ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہ وجہ ہے کہ قرآن میں دو جگہ پر یہ مضمون اتنے شاندار الفاظ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے. ان سے وہ ملاقات قرآن جو ہے اس قدر زور دے کر کہہ رہا ہے. سورۃ النجم میں کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوا وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یہ لنک دو ہیں. حضور کا ذکر شروع میں آیا اور جبرائیل کا بعد میں. ما غل صاحبکم, یہ صاحبکم کے الفاظ کو نوٹ کیجئے, اور اس کے بعد علمہ شدید القوا. اب ذرا آئیے سورہ تکویر میں, وہاں کیا فرمایا. وہاں جو الفاظ آتے ہیں یہ ہے قول رسول کریم, انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بظنین. وہاں اب ذکر ہو رہا ہے جبرائیل کا پہلے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں, کہ وہ ہے رسول کریم کے جو اس قرآن کو لے کر آئے اور محمد رسول اللہ نے انہیں افق مبین پر دیکھا ہے. بالکل واضح کھلم کھلا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ کا پھر ذکر وہاں ہے سورۃ النجم میں, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اذ یغشى الصدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. تو یہ ہے وہ دو ابتدائی راوی اس کلام کے, اس حدیث اللہ کے. راوی اول جبرائیل رسول ملک, راوی دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر. اور ان دونوں کی ملاقات اور رویت ثابت ہے از روئے قرآن دو مرتبہ. یہ ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس. اب ایک بات جو اگلے درس میں آئے گی یہاں صرف نوٹ کر لیجئے تاکہ مضمون اگلے کا بھی جو ہے اس کا ایک لنک قائم ہو جائے. ختم نبوت کے نتیجے میں, میرے لفظ پر غور کیجئے ایک لفظ پر, ان دو کڑیوں میں ایک تیسری کڑی کا اضافہ ہو گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کیا بات میں کہہ رہا ہوں. نبوت کی ہمیشہ یہ دو کڑیاں رہیں, جبرائیل پیغام لا رہے ہیں کسی نبی کے پاس, لوگوں نے اس پیغام کو گم کر دیا, پھر جبرائیل پیغام لے آئے کسی اور نبی کے پاس, وہی دو کڑیاں, پھر جبرائیل پھر وہی لے آئے کسی اور کے پاس. یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سلسلہ وحی ختم ہو گیا. سوال یہ ہے جو کام پہلے نبی اور رسول کرتے تھے اس کام کی اہمیت اور ضرورت تو اب بھی باقی ہے. انسانوں تک اللہ کی ہدایت کو پہنچانا کیا اب ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. اور ادھر وہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا, اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کرے گی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبوت کے لنک کی میں تیسری کڑی کی حیثیت سے تا قیام قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا گیا. اللہ سے لیا جبرائیل نے, پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا جبرائیل سے پہنچایا امت کو. اب امت کے ذمے ہے کہ جو اس نے لیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچائے ایک ایک فرد نوع بشر کو. یہ ہے تیسری کڑی کہ جو ختم نبوت کے نتیجے میں, اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور نبی اٹھ کھڑا ہوتا, اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو کوئی رسول اور بس بنفس نفیس وہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتا. لیکن یہ کہ جب نبوت ختم ہوئی, تکمیل نبوت اور رسالت جو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں نے یہ بات اس لیے نوٹ کرا دی, اگلے حصے میں ذرا نیچے سے تیسری سطر جو ہے اس میں نوٹ کیجئے گا, جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوجتباکم. یہاں خطاب ہو رہا ہے امت مسلمہ سے, اے مسلمانوں جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے, اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے.
لفظ اجتبا آیا ہے وہاں، یہاں کیا تھا لفظ استفا، کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ استفا سے مفعول بنتا ہے مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتبا سے مفعول بنتا ہے مجتبا، تو حضور کے نام نامی کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لفظ اجتبا استعمال کیا ہے امت محمد کے لیے، ہو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں اس سنہری زنجیر کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تمہارے ذمے وہ اسائنمنٹ ہے، وہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی گئی ہے کہ جو اپنے رسولوں کو سپرد کرتا رہا تھا، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ استفا اور اجتبا میں ذرا سا باریک سا فرق ہے، اس لیے کہ کسی بھی زبان کے دو لفظ جو ہے بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے، یہ ایک اصول ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے شاید میں اگر خود بیان کروں بڑا مشکل ہو جائے گا، انگریزی کے دو الفاظ اس کو بڑی خوبصورتی سے ادا کر دیں گے، ایک ہے ٹو چوز اور ایک ہے ٹو سلیکٹ۔ سلیکشن اور چوائس میں کیا فرق ہے؟ بڑا مشکل ہو جائے گا بیان کرنا۔ چوائس سلیکشن، ٹو چوز ٹو سلیکٹ، استفا جو ہے وہ ہے ٹو چوز، اور اجتبا ٹو سلیکٹ۔ فرق کیا ہوگا غور کیجئے گا کبھی جا کر، چوائس میں چوز کرنے والے کے ذوق کو زیادہ دخل ہے، اٹس مائی چوائس، دیٹس آل، آپ مجھ سے کوشچن نہیں کر سکتے، اٹس مائی چوائس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک پودا ہے گلاب کا، 10 پھول لگے ہوئے ہیں اس میں گلاب کے، کسی کا دست ہنائی کسی ایک پھول کو توڑ لیتا ہے، یہ اس کا چوائس ہے، اس کے لیے دلیل مانگے؟ دلیل نہیں ہے، وہ تو چوائس ہے۔ سلیکشن ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، ٹو سلیکٹ فار اینڈ ٹو چوز آؤٹ آف، تو چوائس ہے آؤٹ آف سم تھنگ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم علی العالمین، وہ آؤٹ آف کے سینس میں ہے، اعلی، اللہ نے پسند کر لیا آدم کو، ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہانوں میں سے پسند کر لیا۔ اور سلیکشن ہے، اب ہاکی کی ٹیم کہیں بھیجنی ہے تو اس کے لیے چوائس نہیں ہوگا، سلیکشن ہوگا، اس لیے کہ وہاں ایک کام کروانا ہے ان سے، جو اس کے لیے زیادہ اہل ہے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ لفظ استفا استعمال کیا گیا نبیوں اور رسولوں کے لیے، اور اس امت کے لیے لفظ اجتبا آیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اپنے نصیب پر فخر کرنے کی بات ہے، ہو اجتباکم، لیکن یہ کہ اس کا جو اصل تقاضا ہے وہ اگلے درس میں آئے گا، کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، بلند مقام اور مرتبہ ہے تو ذمہ داری بہت اونچی ہے، بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، بہت نازک ہے۔ رسول نے جس طریقے سے اپنے منصب کو ادا کیا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اس کا ایک برڈ آئی ویو جو ہے حضور کی حیات طیبہ سے لے لیجئے، اور پھر تصور کیجئے کہ اگر وہ کام ہمارے حوالے کیا گیا ہے تو اسی محنت، اسی کوشش، اسی جد و جہد کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب آخری آیت آج کے درس کی جو ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی بذات ہی سمیع ہے، بذات ہی علیم ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ آخری آیت ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ کس لیے ہے اللہ کا جاننا؟ اس میں جو انداز ہے اس کو پہچانیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کوئی چیزیں معلومات حاصل کرتے ہیں، تھیسس لکھنا ہے آپ کو، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینی ہے، بیٹھا ہوا کوئی لیبورٹری کے اندر، کوئی بیچارہ فزکس کی لیبورٹری میں، اور وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، آبزرویشن کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ تھیسس لکھنا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینی ہے، اللہ کو کیا لینا ہے؟ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، کس لیے ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، بالآخر تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، فیصلے ہوں گے، تمہارے کرتوتوں کی سزا ملے گی، اور اگر تمہارے کوئی اعمال نیک ہے ان کی جزا ملے گی، جو اس کے نیکوکار اور وفادار بندے تھے انہیں خلاصوں سے نوازا جائے گا، ان کے لیے انعامات ہوں گے، اور جو ان کے باغی تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ الی اللہ ترجع الامور، یہ آخری آیت متعلق ہوئی قیامت سے۔ صرف ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ یہ غور کریں گے کہ شرک اور توحید، وہ چونکہ دین کی اصل جڑ بنیاد ہے، اس پر دو آیتیں، پھر نبوت اور رسالت اس پر ایک آیت، اور آخرت جو ہے اس پر پوری آیت بھی نہیں بلکہ اس کا ایک ٹکڑا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سورہ حج سے جو لوگ کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کا پہلا رکوع پورا کا پورا قیامت اور آخرت کے بیان پر ہے، اور اس قدر وہ کپکپا دینے والا اور لرزا دینے والا انداز ہے ابتدائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جو چیز وہاں تفصیل سے آ چکی، پورا رکوع جو ہے پہلا وہ آخرت، قیامت، باعث بعد الموت، اس کے دلائل، یہ سارے جو ہیں وہ پہلے رکوع میں تھے، لہذا یہاں آخر میں اس کو اجمالاً ذکر کیا گیا. اور یہاں چار آیات میں شرک اور توحید جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، نبوت و رسالت اور اس کے ساتھ ملائکہ کا ذکر جو ایمان بالانبیاء کا، ایمان بالنبوت کا ایک جزو لا ينفک ہے، اور آخرت، یہ تین ہیں وہ بنیادی امور جن کو ماننے کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید ہر فرد نوع بشر کو. یہ ہے اس کی دعوت عمومی، وہ دعوت عام کے جو ان چار آیات میں بیان ہوئی، دعوت خصوصی ہے کام کی، اب کرو. اس میں خطاب کن سے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ماننے کے دعوے دار ہو اور مدعی ہو، اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اس میں سے صرف ایک بات کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اب وہ درس جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ ہوگا. اب بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.